بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا رجت نہیں آیا کیا؟ اچھا تو آپ کون ہم کو بتائے گا ٹائم؟ ہاں دو منٹ پہلے بتائے پھر 30 سیکنڈ. ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعویٰ ان دا ماڈرن ایج, یعنی آج کے زمانے میں دعویٰ ورک. دیکھیے جو آدمی بھی قرآن کو پڑھے گا کھلے ذہن کے ساتھ تو ایک بات اس پر بہت ہی کلیئر طور پر سامنے آئے گی کہ قرآن ایک بک آف دعویٰ ہے, یعنی دعوت کی کتاب ہے. اب دیکھیں قرآن میں جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو بات کو فقہ میں لکھی گئیں وہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن مجید میں. قرآن میں صرف آئیڈیالوجی ہے, دعوت کی بات ہے, انذار و تبشیر ہے. یعنی قرآن دعوت کی کتاب ہے, شروع سے آخر تک اس میں دعوت ہی کا انداز ہے. لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ یہی چیز لوگوں کے ذہن سے نکل گئی. یہ جو زمانہ ہے جب کہ دنیا میں پرنٹنگ پریس آیا, ماڈرن کمیونیکیشن آیا اور نئے قسم کے حالات پیدا ہوئے, تو اس میں دعوت کے اپرچونٹیز ہمیشہ زیادہ ہو گئی تھی. دعوت کی اپرچونٹیز جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہو گئی تھی. آپ دیکھیں کہ پہلے لوکل کمیونیکیشن ہوتا تھا, اب ٹیلی کمیونیکیشن ممکن ہو گیا. کیسی عجیب بات ہے کہ حضرت علی نے اعلان کیا تھا حج میں, رسول اللہ کے حج کے پہلے وہاں گئے تھے کہ آج کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کرے گا یہاں. تو یہ اعلان کرنے کے لیے انہیں زور زور سے بولنا پڑتا تھا, اور آتا ہے کہ بولتے بولتے وہ کہتے ہیں کہ حتی سہل صوتی, یعنی میرا گلا جو ہے وہ جو کہتے ہیں رد گیا. آج اس کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ لاؤڈ اسپیکر پہ بولتے ہیں, آج آپ ٹی وی میں بولتے ہیں, تو بغیر اپنے گلے کو یعنی کوئی اس قسم کا اثر ڈالے بغیر آپ ساری دنیا میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. تو پہلے ایشو کو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تھا لوکل کمیونیکیشن, آج ہے ٹیلی کمیونیکیشن. کتنا بڑا موقع تھا, کتنی بڑی اپرچونیٹی تھی اس زمانے میں. اور اسی زمانے میں آپ دیکھیں کہ دعوت ختم ہو گئی. اپنے آپ تو اسلام پھیل رہا ہے اپنے آپ, لیکن جو امت مسلمہ ہے وہ دعوت ورث چھوڑ دیا. اس نے لڑائی بھڑائی ہو رہی ہے تقریباً 200 سال سے. کیوں ایسا ہوا؟ اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعوت ورک چاہتا ہے پازیٹو تھنکنگ, پازیٹو مائنڈ, یعنی مثبت ذہن. وہی ختم ہو گیا. ود آؤٹ پازیٹو مائنڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ان ٹرم آف دعوی. دعوی ریکوائرس پازیٹو تھنکنگ ان کمپلیٹ سینس آف دا ورڈ. کیوں؟ دعوت کا مطلب ہے دوسروں کے لیے ہمدردی, دوسروں کے لیے کمپیشن. دوسروں کے لیے اگر آپ کا ہمدردی نہ ہو تو دعوی ورک امپاسبل ہو جاتا ہے. اسی کو پیغمبر نے کہا تھا کہ انی علیکم ناصح. ناصح کے معنی ہوتے ہیں خیر خواہ, کمپیشنیٹ, ویل وشر. میں تمہارا ویل وشر ہوں. انی علیکم ناصح. تو ویل وشر ہونا یہ مسٹ ہے دعوی ورک کے لیے. اس زمانے میں کیا ہوا, یہی چیز ہدف ہو گئی. مسلمان دنیا کے لیے ویل وشر نہیں رہے بلکہ سب کو اپنا اینیمی سمجھ لیا. ساری دنیا اینیمی, ساری دنیا جو ہے کانسپریسی کر رہی ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی آپ جائیے سارے مسلمانوں کی سوچ یہی ہے. تو دعوی ورک کیسے کریں گے آپ؟ اب آپ دیکھیے, میں دو ایک مثال دوں. یہ انڈیا میں کئی بڑے لیڈر اٹھے جیسے مولانا حسین احمد مدنی, مولانا ابوالکلام آزاد. ان کی سوچ کیا تھی؟ اینٹی برٹش سوچ. بس اینٹی برٹش سوچ, یہی تھا خلاصہ ان کی سوچ کا. تو اینٹی برٹش سوچ میں پرو برٹش سوچ کیسے آئے گی؟ دعوی ورک کا مطلب تھا پرو برٹش سوچ. آپ کی سوچ ہوگی اینٹی برٹش سوچ, دعوی تو ختم. ایسے ہی دیکھیے اقبال اور مسٹر جناح کو دیکھیے آپ, وہ اینٹی ہندو سوچ تھی ان میں. انہوں نے کہا کہ ملک بٹواؤ, دو قومی نظریہ. یہ دو قومی تھیوری جو تھی وہ حقیقت میں ٹو لینڈ تھیوری تھی. ٹو نیشن تھیوری نہیں تھی, یہ ٹو لینڈ تھیوری. کیونکہ نیشن تو پھر بھی نہیں بٹا. آپ دیکھیے انڈیا میں مسلمان ہیں, پاکستان میں ہندو ہیں, تو ٹو نیشن تھیوری کہاں ہے؟ اٹ واز ٹو لینڈ تھیوری. اب اسی میں پھنس گئے لوگ. تو یہ جو اقبال اور جناح کا جو نظریہ تھا وہ حقیقت میں اینٹی ہندوئزم پر کھڑا ہوا تھا کہ ہندو ہمیں کھا جائے گا تو ہندو سے الگ ایک ملک بناؤ. ایسی دیکھیے آپ ملا عمر کو اور اسامہ بن لادن کو دیکھیے, ان کی تھنکنگ کیا تھی؟ اینٹی امریکنزم. ان کی پوری سوچ اینٹی امریکنزم میں کھڑی ہوئی ہے. ایسی عرب ورلڈ میں دیکھیے حسن بننا اور سید قطب, ان کی کیا سوچ تھی؟ اینٹی زائنزم. بس یہودی سب سے بڑا خطرہ ہے, یہودی کو مٹانا ہے. تو اس پوری مسلم دنیا میں جو ہمارے لیڈر تھے, تو ہر جگہ عرب ورلڈ میں اینٹی زائنزم, اور کہیں اینٹی ہندوئزم, کہیں اینٹی امریکنزم. یہ سوچ ہے مسلمانوں کے اندر تقریباً 200 سال سے. ابھی تک ہم نے یہ نہیں اعلان کیا کہ یہ سب سوچ غلط تھی. کچھ لوگ خاموشی سے یو ٹرن لے رہے ہیں لیکن اعلان نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں جب تک آپ اعلان نہیں کریں کہ سوچ بدلے گی نہیں, ہمیں اعلان کرنا پڑے گا کہ یہ جو سوچ تھی غلط تھی. اینٹی امریکنزم, اینٹی زائنزم, اینٹی ہندوئزم, اینٹی برٹش, یہ ساری سوچ غلط تھی. ہمارا دنیا میں جو دعوت کا کام کرنا ہے, جو حدیث بتا ہے کہ انتم شہداء اللہ فلر, یا شہداء کے معنی دعوت, کہ دنیا میں تمہیں دعوی ورک کرنا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے بے پناہ خیر خائی ہو, کمپیشن ہو, یعنی فرینڈلی بیہیویئر ہو. تو وہی ختم. دیکھیں اسے, یہ سادہ بات نہیں ہے. دعوت کا جو ذہن ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے کس پر؟ اپرچونٹیز پر. اور جو اینٹی ذہن ہے اس کی نظر ہوتی ہے پرابلم پر. ہمیشہ دنیا میں دیکھیں دو چیزیں ہوا کرتی ہیں, پرابلم اپرچونٹیز. چاہے مسلم حکومت ہو اسلامی حکومت ہو تب بھی یہ قانون فطرت لا آف نیچر ہے. چاہے پیغمبر ہی رول کر رہا ہو کسی ملک میں تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر پرابلم نہ رہے صرف اپرچونٹیز ہوں, دونوں رہیں گی ساتھ ساتھ. بعضکم لباد عدو, یعنی شیطان کی عداوت بھی ہمیشہ موجود رہے گی, شیطان ہمیشہ پرابلم کریٹ کرے گا. یہ تو نظام فطرت ہے. تو دعوی ورک کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جو اٹھ جائے عداوتی ماحول سے, اٹھ جائے اسے کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں, اوپر چلا جائے, تبھی وہ دیکھ پائے گا اپرچونٹیز کو, ورنہ اس کی نظر رہے گی پرابلم پر. یہ نقطہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شروع میں بتایا گیا. مکی زمانے میں, یعنی مکی پیریڈ جو ہے, اس میں بالکل شروع میں سورہ وضحا اتری, بالکل شروع میں سورہ الانشراح اتری. یہ دونوں صورتیں بالکل شروع میں اتری, سورہ وضحا اور سورہ عالم نشرہ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دائی کے لیے. اس میں دیکھیے کہا گیا کہ ان نہ مال عسر یسرا, عسر کے ساتھ یسر ہے, یعنی پرابلم کے ساتھ اپرچونٹی ہے. اس کا مطلب ہے پرابلم کے ساتھ اپرچونٹی ہے. ویئر دیر آر پرابلم دیر آر اپرچونٹی. سو یو ہیو ٹو اگنور دا پرابلم اینڈ اویل دا اپرچونٹیز. یہ مطلب ہے اس آیت کا, ان نہ مال عسر یسرا. یہ لا آف نیچر ہے, یہ کریشن پلان آف گاڈ میں شامل ہے. کیوں؟ خدا نے شیطان کو پہلے دن سے انڈکٹ کر دیا اس دنیا میں, پہلے دن سے, اور قیامت تک رہے گا. خدا نے جب اس دنیا میں شیطان کو آزاد چھوڑ دیا ہے, اس کو قیامت تک رہنے کا حق دے دیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرابلم کریٹ نہیں کرے گا؟ اس کا تو کام ہے پرابلم کریٹ کرنا, اس کا کام ہے شر پس پھیلانا, اس کام ہے فتنہ انگیزی کرنا. تو دیٹ از اے پارٹ آف نیچر, پارٹ آف کریشن پلان. کوئی آدمی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ شیطان کے ایکٹیویٹیز کو, نگیٹو ایکٹیویٹیز کو ابالش کر دے. پیغمبر بھی نہیں کر سکتا ایسا. یعنی خدا نے جب کہا آدم کو کہ جاؤ زمین پر بسو, تو اسی وقت شیطان کو بھی یہی پر موقع دیا اور کہا کہ بعد کو ملے بعد نہ دو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. تو دشمن جب شیطان کو ہمارے دشمن کی طرف پر چھوڑ دیا یہاں پر, تو وہ کرے گا آپ کی کارروائی. جیسے کسی جنگل میں بھیڑیا کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دوڑائے گا وہ وہاں پر بکریوں کو اور بھیڑوں کو. یہ تو نہیں کہ وہ نہ ایسا کرے. تو خدا کے کریشن پلان کے مطابق ہی اس دنیا میں شیطان کو چھوڑ دیا گیا ہے, بعض کو ملے بعض نہ دو. تو وہ کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ سارے حالات اسموتھ حالات ہوں. تو آپ کیا کریں گے؟ یو ہیو ٹو بی سلیکٹو, یعنی اگنور کریں آپ پرابلم کو اور اویل کریں اپرچونٹیز کو. یہ ہے ان مال اس ریسرا. اتنی بڑی حکمت جو قرآن میں بتائی گئی ہے, جس کو پیغمبر نے فالو کیا, 200 سال سے مسلم سائیکی میں گم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ انمی ہے ہمارا, وہ انمی ہمارا, یہ کانسپریسی کر رہا ہے, وہ کانسپریسی کر رہا ہے. بھائی کانسپریسی تو ہوگی, انمیٹی تو رہے گی, عداوت تو رہے گی, کیونکہ شیطان ایکٹیویٹ کرتا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی انسان آپ عدو بنتا ہے تو کیوں عدو بنتا ہے؟ شیطان نے اس کو ایکٹیویٹ کیا تو وہ عدو بن گیا آپ کا. شیطان ڈائریکٹلی کبھی سامنے نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہوگا. تو شیطان ایکٹیویٹ کرے گا تو آپ کادو بنے گا. وہ یہ ہوگا, ہمیشہ ہوتا رہے گا. تو آپ اگر پرابلم کے پیچھے دوڑیں گے تو کیا ہوگا, آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ آئیں گے, آپ لوگوں کی خیرخائی آپ کے دل میں نہ رہے گی, لوگوں کے لیے آپ کے اندر ویلویشن نہ رہے گی, داورک بھی ختم. جس یہ تو بالکل ایک کھلی ہوئی بات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں یہ جو نظریہ ہوا قائم کہ اینٹی زائنزم, اینٹی ہندوئزم, اینٹی برٹش, اینٹی امریکنزم, اینٹی دس, اینٹی دیٹ, جتنے بھی لیڈر وداؤٹ اینی ایکسپشن جتنے بھی لیڈر اٹھے بس اسی پر اٹھے. دیر از نو ایکسپشن ایٹ آل. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اتنی بڑی اپرچونیٹی کھلی اس زمانے میں اور اس کے بجائے لوگ پرابلم سے لڑ رہے ہیں. مثال کے اوپر دیکھیے, دنیا میں ہمیشہ ریلیجس پرسیکوشن رہا ہے, ریلیجس فریڈم کبھی بھی دنیا میں نہیں رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ دنیا میں ریلیجس فریڈم آ گیا, کھلا ڈسکشن, کھلا انٹریکشن, یہ زمانہ آ گیا اس کا. تو اس کو ہمیں اویل کرنا تھا. کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں رہا ہے کہ کھلے کھلے طریقے سے ڈسکشن ہو, کھلے کھلے طریقے سے انٹریکشن ہو, تھا ہی نہیں کبھی. لوگ ملتے تھے بیٹل فیلڈ میں, اب ممکن ہو گیا کہ آپ ملیں کانفرنسوں میں, آپ ملیں ڈسکشن کے پروگرام میں, آپ ملیں ڈائیلاگ میں. یہ کبھی بھی نہیں تھا دنیا میں اس سے پہلے. کتنی بڑی اپرچونیٹی ہمارے لیے تھی, لیکن کیوں, چونکہ ہم نیگیٹو رد عمل کا شکار تھے, نیگیٹو تھاٹ میں پڑے ہوئے تھے, سب کو اینیمی سمجھتے تھے. جس کو آپ اینیمی سمجھیں, جس کو آپ کانسپریٹر سمجھیں, اس کے بارے میں آپ کے اندر کبھی بھی ویل وشنگ نہیں آئے گی, کبھی بھی آپ نہیں کہہ پائیں کہ انی لکم ناس ہے, میں تمہارا خیر خواہوں. ان کو تو آپ کو مٹانا ہے. اسی مٹانے میں کیا ہوا کہ مسلمان سوسائڈ بامبنگ کرنے لگے, یعنی بالکل حرام کام. سوسائڈ تو سرے سے حرام ہے, یعنی اس میں کوئی بھی وجہ نہیں کہ ہے کہ وہ اس کو آپ حلال بتائیں. ابسلوٹ سینس میں حرام ہے سوسائڈ کرنا, لیکن سوسائڈ بامبنگ ہونے لگی. کیونکہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ حب کا شہ یومی ویسم, اس میں ایک چیز اور انڈرسٹوڈ ہے, بغض کا شہ یومی ویسم. حدیث میں ہے کہ کسی چیز کی محبت تم کو اس کے بارے میں اندھا بہرا بنا دیتی ہے. اس میں امپلیسٹ ہے ایک اور بات کہ بغض کا شہ یومی ویسم, کسی سے نفرت ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں اندھے بہرے ہو جاتے. نفرت نفرت, ہیٹ ہیٹ, جب ہیٹ آ جاتی ہے تبھی سوسائڈ بمبنگ شروع ہوتی ہے. تو وہاں پر آدمی کو دکھائی نہیں دیتا کہ تو حرام کام ہے, میں کیسے کروں. وہ تو سمجھتا کہ مجھے اس کو کل کرنا ہے. تو یہ جو چیز ہے ماڈرن ایج تھا, ایج آف دعوی, ایج آف دعوی اپرچونیٹیز, اس کو ہم اویل نہیں کر سکے. کیوں ہم پڑ گئے دشمنی میں. میں آپ کو ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے میرے ہاتھ میں ایک فوٹو ہے, یہ ایک ایسٹروناٹ کا فوٹو ہے, امریکن ایسٹروناٹ ڈاکٹر چارلز ڈیوک. یہ 1972 میں چاند پر گئے تھے, اپریل 1972 میں چاند پر اترے تھے. یہ ان کا یہ فوٹو ہے. تو ہوا کیا, پرسوں ہماری ٹیم کے دو آدمی یعنی مسٹر رجت اور سعدیہ دو آدمی اس سے ملے انٹرویو کرنے کے لیے. تو میرا نام بھی بتایا انہوں نے, تو میرا نام پر یہ انہوں نے لکھ کر کے اپنا سائن کر کے یہ فوٹو دیا. یہ بات ہے ابھی پرسوں کی. وہ انٹرویو ریکارڈڈ انٹرویو ہے ان کا, آپ سن سکتے ہیں اس کو, ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی. اس انٹرویو میں انہوں نے بہت ہی ایک ایسی بات کہی جو آئی اوپنر ہے ہمارے لیے. تو اس میں ایک کوشچن کیا گیا کہ آپ کیا پیس آف مائنڈ محسوس کرتے ہیں, آپ اپنے کو مطمئن پاتے ہیں, اپنے کو کامیاب سمجھتے ہیں. تو اس امریکن ایسٹروناٹ نے کہا کہ نہیں, انہوں نے بتایا کہ مجھے پہلے یہ دھیان ہوتا تھا کہ میں چاند پر پہنچ جاؤں. اس زمانے میں پیدا ہوئی ہے جبکہ چاند کا سفر شروع ہو گیا تھا, یعنی امریکن سوسائٹی میں جب چاند کا چرچا تھا, اسپیس ٹریول کا چرچا تھا, تب یہ پیدا ہوئے پلے بڑھے. تو ان کو شوق ہوا کہ میں چاند پر پہنچ جاؤں تو مجھے وہاں پر خوشی ملے گی, پلیجر ملے گا, سیٹسفیکشن ملے گا, سکسس ملے گی. اب یہ ایک ڈریم تھا ان کے مائنڈ میں. تو انہوں نے بڑی بڑی ایجوکیشن لی, ڈگریاں لی, اور ناسا میں وہ شامل ہو گئے, یہاں تک کہ وہ سلیکٹ کیے گئے. اپولو 16 میں وہ گئے چاند پر 1972 میں. وہاں پر انہیں یہ ان کو یہ ہوا کہ وہ چاند کے اوپر قدم رکھا انہوں نے. آپ غور کیجئے کہ پہلے زمانے میں کوئی ناولوں اور کہانیوں میں ایسا ہوتا ہوگا, یہ واقعہ ہوا کہ چاند پر انہوں نے قدم رکھا. تو یہ کتنا بڑا ڈریم تھا جو ان کو حاصل ہوا. لیکن جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو پھر وہی ڈس سیٹسفیکشن انڈر سے سیٹ. پھر بھی تو انہوں نے کہا کہ میں مجھے فیم ملی, ہر طرف میرا پریز ہو رہا ہے, میرا نام چھپ رہا ہے, لیکن اندر سے میں سیٹسفیکشن مجھ کو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں ناسا چھوڑ دیا, ناسا چھوڑ کر میں نے بزنس کیا. اب بزنس میں نے بہت ویلتھ کمائی, بہت پیسہ کمایا, لیکن ویلتھ نے بھی مجھے سکون نہیں دیا. یہ فیم ملی تب بھی سکون نہیں, ویلتھ ملی تب بھی پیس نہیں. تو اس وقت وہ فرسٹریشن میں جی رہے ہیں. اب میں سوچا کیسا کیوں ہے, ایک آدمی کی بات نہیں ہے. جو لوگ بھی آپ کو نظر آتا ہو کہ یہ سپر اچیور ہیں, کوئی بھی شخص, ویلتھ ہے, پاور ہے, فیم ہے, اس کو قریب سے دیکھیے آپ, اندر سے ٹٹولی مال وغیرہ کچھ بھی نہیں. ابھی رتن ٹاٹا نے ایک بہت ہسٹوریکل کام کیا کہ چیپسٹ کار بنائی انہوں نے بہت دنوں کی محنت کے بعد, چیپسٹ کار. تو بظاہر بہت بڑا کام ہوا, دنیا کی چیپسٹ کار. لیکن پیپر میں آیا تھا ان کا انٹرویو کہ میں اپنے کو الون فیل کرتا ہوں. یعنی چیپسٹ کار بہت بڑا کارنامہ ہے, ایک ایک شخص ریچ میں ہو گیا کہ وہ کار خریدے, لیکن اتنا بڑا کارنامہ کر کے وہ اپنے کو الون فیل کر رہے ہیں. مدر ٹریسا جو ہے اتنا بڑا کام کیا, اس نے ایک نوبل پرائز ملا اس کو سوشل ورک میں, لیکن ان کے بارے میں جو رپورٹ آئی تھی ان کے مرنے کے بعد, بہت ڈیٹیل رپورٹ میں نے پڑھی تھی ٹائم میگزین میں جو نیویارک سے نکلتا ہے, تو اس میں لکھا تھا کہ شی ڈائڈ ان ایگنی, شی ڈائڈ ان ایگنی, یعنی سوہانے روح کی حالت میں ان کو موت آئی. تو جتنے بھی ہیں, میں نے پڑھا یہ جو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے الیگزینڈر دا گریٹ یونان کا، کہ یونان سے لے کر کے وہ چلتا ہوا پنجاب تک پہنچ گیا، ہر طرف اس نے فتح کی. تو پنجاب میں اس کی جو فوج تھی اس نے انکار کر دیا آگے بڑھنے سے، اور پھر لوٹنا پڑا اس کو. تو پھر لوٹ کر کے وہ عراق پہنچا. اب وہ پھر فرسٹریشن پڑ گیا، وہ چاہتا دنیا کانکر کرنا. کانکر کرتے کرتے ایک مقام پر اس کو رکنا پڑا، یعنی پنجاب میں لوٹنا پڑا. اب فرسٹریشن میں تھا وہ. اپنے فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ جشن منایا، پہلے جو بابل کا ایریا تھا وہاں پر، اور رات کو خوب شرابیں پیا، خوب کھایا پیا. تو کیا ہوا، اوور ڈرنکنگ ہو گئی. اوور ڈرنکنگ اور اوور ایٹنگ کی وجہ سے بیمار پڑ گیا اور مر گیا. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اونلی 33. تو کسی کو بھی دیکھے، کسی کو بھی دیکھے، جو سو کال سپر اچیورس ہیں وہ سب برتے ہیں فرسٹریشن میں. اسی کی ایک ریسنٹ مثال یہ ہے. اس پر میں نے سوچا کہ قصہ کیا ہے. تو دیکھیں، انسان کے اندر ایک عرض ہے، بہت بڑی عرض، کچھ پانے کی، کچھ پانے کی. انسان کچھ پانا چاہتا ہے. انسان کے اندر پانے کا جذبہ بہت ہی زیادہ ہے، سیکنگ اسپرٹ بہت زیادہ ہے انسان کے اندر. کچھ پانا چاہتا ہے. تو کیا چیز پانا چاہتا ہے وہ؟ وہ خدا کو پانا چاہتا ہے. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے چند دن پہلے پیپر میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہو رہی ہے، اس میں اینتھروپولوجی کے لوگ اور دوسرے برانچز کے لوگ اس میں ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور بہت بڑی رقم اس کے لیے الوکیٹ کی گئی ہے. وہ کیا ہے ان کا سبجیکٹ ریسرچ کا، میرے پاس وہ پیپر موجود ہے، کہ ایک کوشچن ان کے سامنے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز میں یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جہاں خدا کا کانسیپٹ موجود نہ ہو. تو وائی دس آپسیشن، کیوں لوگ خدا کے آپسیشن میں جیتے ہیں؟ یعنی گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کبھی انسان اس سے خالی نہیں رہا، ایون ماڈرن سوسائٹی. کیوں؟ یہ انٹر ووون ہے نیچر میں، نیچر میں انٹر ووون ہے. تو یہ کیوں ایسا ہے، اس کی کیا جڑ میں کیا باتیں ہیں اس کی، کہ پوری پوری ہسٹری میں کیوں ایسا ہے کہ انسان جو ہے گاڈ کانشسنیس لیے ہوئے جیتا رہا ہے. گاڈ کانشسنیس جو ہے وہ انسان کا ایک بہت بڑا وہ ہے، کبھی بھی انسان گاڈ کانشسنیس سے خالی نہیں پایا گیا. اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. تو اس معنی کیا ہے کہ گاڈ کو پانا، یہ ہے اس کی سیکنگ اسپرٹ کا اصل گول. آپ غور کیجئے کہ ایک انسان جو ہے ماں کے پیٹ سے اچانک زندہ بچہ نکل آتا ہے، اس کے ہاتھ ہے، اس کے پاؤں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ساری چیزیں. یعنی کیا مریکل ہے کہ ماں کے پیٹ سے ایک زندہ بچہ نکلا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ ایک انسان بنا، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. یہ تباہ دباؤ اس کو ہے کہ اسپیس میں وہ بڑے بڑے کام کارنامے کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پیپر میں کہ ایک سیٹلائٹ جو کہ فیل ہو گیا تھا، وہ گر رہا تھا زمین کے اوپر، تو دوسرے سیٹلائٹ کو بھیج کر کے انسان نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو یعنی فضائی میں اس کو ٹکڑے کر دیا تاکہ زمین کو ہٹ نہ کرے. وہ کیسے کیسے پلاننگ کرتا ہے انسان. تو یہ کیسے بن گیا، ایسا انسان کیسے بن گیا؟ میں نے اپنے آپ خود نہیں بنایا، میرے باپ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ میں جیسا انسان کو کریٹ کریں، میری ماں یہ طاقت نہیں تھی کہ میرے جیسے انسان کو کریٹ کریں، میں خود یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں اپنے جیسے ایک انسان کو بناؤں. کیسے بن گیا ایک انسان؟ اور پھر آپ پیدا کر کے، پیدا ہوتی ہے، میں پاتا ہوں کہ دنیا میں اتنا بڑا لائف سپورٹ سسٹم ہے. بتائیے، لائف سپورٹ سسٹم نہ ہو تو کیا ہو؟ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے مر جائیں، چند سیکنڈ میں مر جائیں. آکسیجن نہ ہو، لائٹ نہ ہو، فوڈ نہ ہو، یہ ساری چیزیں پانی نہ ہو. تو ایک طرف انسان کا پیدا ہونا ایک بریکل ہے, ادھر لائف سپورٹ سسٹم کا یہاں ہونا ایک بریکل ہے. تو کس نے یہ میریکل کیا؟ وہ کون ہے جس نے مجھے بنایا؟ وہ کون ہے جس نے مجھے لائف سپورٹ سسٹم دیا؟ یہ کوشچن انسان کے اندر ابھرتا ہے, ابھرتا ہے, ابھرتا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں پاؤں اس کریٹر کو, اس کے قدموں پر سر رکھ دوں اپنا, میں پاؤں اس ہستی کو جس نے مجھے بنایا, جس نے زمین و آسمان کو بنایا. یہ آدمی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پالے اس ہستی کو, اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اس کے آگے. یہ اسپرٹ انٹرووین ہے انسان کے اندر. اب دیکھیے, آپ کتابیں پڑھیں سیرت کی تو آپ پائیں گے کہ عرب میں کچھ لوگ ہوتے تھے, ان کو کہا تھا حنفا, کہا جاتا تھا حنفا. حنفا مطلب سیکرز. رسول اللہ سے پہلے وہاں کچھ لوگ تھے جو حنفا کہے جاتے تھے, سیکرز. اب تو ساری دنیا حنفا بن گئی. وہاں چند حنفا ہوتے تھے, اب ساری دنیا حنفا بنی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ اس طرح سے کہ دیکھیے, انسان کا ایک ڈریم تھا جو آپ کہانیاں پڑھیں اس میں ملتا ہے. جی, اڑن کھٹولے کی کہانی ہم پڑھتے تھے بچپن میں, کہ کہانی کے روپ میں انسان نے سوچا تھا کہ ایک کوئی کھٹولا ہوگا جو اڑے گا. آج تو ہوائی جہاز مل گیا, اڑن کھٹولا ہر آدمی کے ریچ میں پہنچ گیا. جس چیز کو لوگ پہلے کہانیوں کے روپ میں دیکھتے تھے, آج زندہ طور پر وہ آپ ہوائی جہاز کے روپ میں پا رہے ہیں, ہر آدمی اس پہ سفر کر سکتا ہے. تو جو ڈریم تھے انسان کے پہلے, وہ سارے ڈریم آج سامنے آ گئے. ہر قسم کی کمفرٹ, ہر قسم کی لگژری, ہر قسم کے سامان مل گیا, لیکن پھر بھی سیڈ ہے انسان, پھر بھی انسان فرسٹریشن میں جی رہا ہے, پھر بھی ڈسپیئر میں جی رہا ہے. تو سیولائزیشن اپنی انتہا کو پہنچ کر کے اس نے سب کو سیکر بنا دیا. یہ سیولائزیشن ہے انسان کی. یہ شروع ہوئی تھی جبکہ کسی نے انونٹ کیا پہیا, ویل. ویل تب سے چلتے 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 آج ہم کار اور ہوائی جہاز اور سیٹلائٹ کے زمانے میں پہنچ گئے. لیکن سیٹسفیکشن ابھی بھی نہیں مل رہا ہے. سب کچھ پا کر کے لگتا ہے کوئی چیز مس کر رہی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی, یہ مثال ہر آدمی کی ہے. میں نے ایک قصہ بتایا تھا اس سے پہلے آپ کو, کہ ایک امریکن بلینئر, پیسہ ہی پیسہ تھا اس کے پاس. جب بوڑھا ہو گیا وہ, تو اسے دیکھا کیا پیسہ, پیسے نے مجھے ایسا نہیں کیا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں, پیسے نے مجھے یہ نہیں دیا کہ میرا باڈی جو ہے ہمیشہ مضبوط رہے. یا غالب نے کہا تھا کہ مضمل ہو گئے قوا غالب, اب عناصر میں اعتدال کہاں. تو میرا باڈی جو ہے میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے, میری عمر ختم ہو رہی ہے, دل کا چین ختم ہو گیا ہے, پیسہ ہے لیکن سکون نہیں. اس نے ارجنٹ میسج دیکھ کر بلایا اس کو, جو وہاں کا ایک مشہور مشنری ہے امریکہ کا. تو جب وہ پہنچا اس کے منشن میں, تو ایک کمرے میں لے گئے وہ, دونوں بیٹھے, صرف دو ہی آدمی تھے وہاں پر, وہ امریکن بلینئر اور یہ مشنری. تو اس سے وہ کہتا ہے وہ بلینئر کہ دیکھو مجھ کو, یو سی آئی ایم این اولڈ مین, لائف ہیز لاسٹ آل میننگ, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے فیٹ فل لیپ ان ٹو دا ان نون. جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. انسان کی روح بول رہی ہے, سب کچھ پا کر بھی کچھ نہیں پایا, سب کچھ پا کر کے میں نے کچھ نہیں پایا. نہ مجھے یہ ملی کہ میں ہمیشہ ہیلدی رہوں, نہ یہ ملا مجھے کہ میں نہ مروں, یہ ملا کہ میرا ڈائجسٹ سسٹم ہمیشہ بہت اچھا بنا رہے, نہ مجھے یہ ملا کہ مجھے دل کا سکھ چین ہو, کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. تو ٹینشن ہے, اسٹریس ہے جو آخر میں ملتا ہے انسان کو. تو وہ کہا اس نے کہ یو سی آئی ایم این اولڈ مین, لائف ہیز, یو سی آئی ایم این اولڈ مین, لائف ہیز لاسٹ آل میننگ, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے فیٹ فل لیپ ان ٹو دی ان نون. ینگ مین, کین یو گیو می اے رے آف ہوپ. یہ ہر آدمی کا قصہ ہے. ہر آدمی بچپن سے شروع کرتی ہے زندگی اپنی, پھر جوان ہوا, پھر بوڑھا ہوا, اور ہاتھ پاؤں جواب دینے لگتے ہیں, بستر میں پڑ جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے 100 سال کے پہلے پہلے. تو ہر آدمی ڈسپیئر میں مرتا ہے. اسی لیے آج کل آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ڈی اسٹریسنگ کی انڈسٹری ہے. ڈی اسٹریسنگ یعنی اسٹریس کو ختم کرنا. جارج بش سے لے کر جھوپڑی تک ہر آدمی اسٹریس میں جی رہا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں جو اسٹریس سے خالی ہو, کوئی آدمی ایسا نہیں. تو ڈی اسٹریسنگ کی انڈسٹری اس زمانے میں بہت ہی فلرش کی ہوئی ہے. لیکن کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اس کا کوئی بھی پازیٹو ریزلٹ نہیں. اس کو میں یہ کر اس سنس میں لے رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگ ہنفا ہوتے تھے, یعنی سیکر. اب ساری دنیا ہی سیکر بنی ہوئی ہے. اب ساری دنیا کے سامنے یہ سوال ہے کہ اور کیا ہے جو مجھے پانا ہے. سب کچھ پا کر کے بھی کیوں مجھے یہ, یعنی یہ فرسٹریشن ہے, ڈسپیئر ہے. یہ وقت تھا جب کہ آپ دنیا کو سچائی کا پیغام دیں, جب بتائیں انسان کو خدا کا کیسے پلان. لیکن کیا ہوا کہ جن لوگوں کو خدا نے قرآن کے جو حامل بنے تھے وہ پڑ گئے کس میں, لڑنے بڑنے میں. یہ ساری لڑائیاں جو ہو رہی ہیں, میں اس کو حرام سے بھی کوئی بڑی چیز سمجھتا ہوں. کیونکہ آپ مدو سے لڑ رہے ہیں, مدو سے لڑنا تو جائز ہی نہیں ہے. ایک بہت اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں قتال کی اجازت ہے, لیکن قتال کس سے؟ دشمن سے نہیں, اٹیکر سے. یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین اٹیکر اینڈ اینیمی. دیکھیں قرآن میں, میں دو آیت کا ریفرنس دوں گا آپ کو. جہاں تک اینیمی کی بات ہے تو قرآن میں ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی هی احسن فیض الذی بینک وبین عداوہ کانہ ولی حمیم. یہ ہے ادو, ادو کے لیے, دشمن کے لیے. ڈو گڈ ڈیڈ ان ٹرمز آف بیڈ ڈیڈ اینڈ یو ول سی دیٹ یور اینمی ہیز بیکم یور ڈیئرسٹ فرینڈ. اینمی کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اچھے سلوک سے اس کو دوست بنانا ہے. اینمی سے لڑنا نہیں ہے. آج کل کیا ہے, دشمن ڈکلیئر کر کے اسے لڑائی لڑ رہے ہیں. بھی تو حرام ہے بالکل. کسی کو دشمن ڈکلیئر کر کے آپ لڑ نہیں سکتے اس سے. دشمن کو دوست بنائیے, یہ ہے حکم آپ کو. لڑنا کس سے؟ اوزن دلدی نے قاتلوں نے بین ہم دلوں, جو آپ سے اٹیک کرے اس سے لڑیے. اور لڑے گا کبھی کون؟ اسٹیٹ لڑے گی. یہ دوسرے لوگ گروپ بنا کے لڑنے لگے, یہ بھی حرام ہے اسلام میں. صرف اسٹیٹ لڑ سکتی ہے, اٹیکر کے خلاف لڑ سکتی ہے. کیا کہ اسلام میں ڈیفینسو وار ہے, اور دشمن سے لڑنا یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. یہ سارے لوگ آپ کے لیے مدعو بنے ہوئے تھے, سارے لوگ حنفا بنے ہوئے تھے, سارے لوگ سیکر بنے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, میں لوگوں کو قتل کروں گا. یہی سوچ ہے جس نے مسلمانوں کو دعوی اپرچونیٹیز کے بارے میں بلائنڈ بنا دیا. آج کل کے مسلمانوں کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ دعوی بلائنڈ ہو گئے ہیں. دعوی بلائنڈ, یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, دعوتی اپرچونیٹیز کو وہ نہیں دیکھ رہے. دعوی بلائنڈ. اب میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دعوی ورک ہمیں کرنا ہے, اس کے بارے میں. ابھی بھی لوگ سمجھتے, لوگ ان ٹرم آف بلڈنگ سوچتے ہیں کہ بہت بڑی بلڈنگ بنائیں تو دعوی ورک کریں. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. دیکھیں دعوی ورک کرنا ہے ساری دنیا میں, کتنی بڑی بلڈنگ بنائیں گے؟ کہ ایسی بلڈنگ بنا سکتے ہیں جو پورے گلوب کو کور کیے ہوئی ہو؟ ایسی بلڈنگ بنا سکتے ہیں آپ جس کے چھت کے نیچے سب پورے گلوب آ گیا ہو؟ تو دعوت ساری دنیا میں کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ ایک بہت بڑا ایک نئی چیز ہوئی ہے اس زمانے میں. وہ کیا؟ اب بلڈنگ کی امپورٹنس سیکنڈری ہو گئی ہے. اب امپورٹنس ہے نیٹورکنگ کی. نیٹورکنگ, ایک ماڈرن بلڈنگ آپ کے پاس ہو, نیٹورکنگ بہت اچھی آپ کے پاس ہو, ساری دنیا میں آپ اپنا میسج پہنچا سکتے. انٹرنیشنل نیٹورکنگ, اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ابھی تک بھی. یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کے پاس ایک ماڈرن بلڈنگ کافی ہے. نیٹورکنگ بہت مضبوط ہونی چاہیے. لٹریچر کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ ایک مقام پر رہ کر کے ساری دنیا میں اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. یہ ہے نیا زمانہ. تو ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے مشن کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اچھی طریقے سے کہ ہماری نیٹورکنگ بہت ہی مضبوط ہو, بہت ہی مضبوط ہو نیٹورکنگ ہماری. تو پھر کافی ہے ایک جگہ سے بیٹھ کر آپ ساری دنیا میں اپنا میسج پہنچاتے رہیے, ساری دنیا میں اپنا میسج پہنچاتے رہیے. ایک ماڈرن بلڈنگ آپ کے لیے کافی ہے اگر آپ پاس اچھی نیٹورکنگ ہے. تو میں نے پہلی بات یہ کہی کہ دائی بننے کے لیے آدمی کو خیرخواہ بننا پڑتا ہے, ناصح بننا پڑتا ہے, ویل وشر بننا پڑتا ہے, یونی لیٹرل طور پر. دوسرے کچھ بھی کریں, حدیث میں آتا ہے کہ تم اما نہ بنو, یعنی ایسا نہ ہو کہ دوسرے ظلم کر رہے ہیں تو ہم بھی ظلم کریں گے, دوسرے اچھا کریں گے تو آپ بھی اچھا کریں گے. یہ نہیں, انہیں لیٹرل طور پر آپ دوسرے کے لیے خیرخواہ بن جائیں. خیرخواہ کے معنی دل میں بھی ہیٹ نہ ہو, دل میں بھی نفرت نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے دائی بننے کے لیے. اس کے بعد کیا ہے, آپ اس راز کو جانیں کہ دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پرابلم نہ ہو یہاں پر. یہ امپاسبل ہے. کیوں؟ دیٹ از پارٹ آف دا کریشن. پرابلم جو ہے وہ پارٹ آف دا کریشن ہے. تو آپ کیسے اس کو ختم کر دیں گے؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اگنور دا پرابلم, اویل دا اپرچونٹیز. یعنی دوسرے لوگ اگر کچھ کانسپریسی کر رہے ہیں, دوسرے لوگ ظلم کر رہے ہیں, تو اسے چھوڑیے, اپرچونٹی کو دیکھیے. آپ مثال کے طور پر دیکھیے, آپ امریکن فوج ہیں اس زمانے میں, یعنی گلف وار کے زمانے میں وہاں چلی گئی ہیں عرب کنٹریز میں, سعودی عرب وغیرہ میں. تو جانتے ہیں کیا ہوا, سعودی عرب میں جو آرمی تھی امریکن آرمی, 2000 امریکنز نے اسلام قبول کر لیا, 2000. تو ایک طرف یہ تھا کہ لوگ ہمارے میگزین, ہمارے اخبارات شور کر رہے تھے کہ ان کی آرمی آ گئی عرب کے سرزمین میں, ان کو نکالو یہاں سے. امریکنزم کے خلاف, امریکن ایکسپینشنزم کے خلاف شور مچائے ہوئے تھے سارے ہمارے اخبارات. اس کو لیتے تھے امریکن ایکسپینشنزم کہ ان کی فوجیں عرب میں آ کر کھڑی ہو گئیں, عرب میں آ کر کے اپنے اڈے بنائے انہوں نے. لیکن یہ دوسرے پہلو آپ دیکھیے اس کا, کہ ان کا انٹریکشن ہوا مسلمانوں سے, ان کا انٹریکشن ہوا وہاں کے اسکالرس سے. اس انٹریکشن کے تھرو کیا ہوا کہ 2000 امریکن آرمی کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے کہ پرابلم کے ہوتے ہی اپرچونٹیز کا ہونا. تو کوئی بھی سچویشن، میں کہتا ہوں پلسٹائن میں آپ دیکھیے جو سب سے زیادہ ورسٹ پلیس مانا جاتا ہے، وہاں بھی کیا ہے، آپ یہ سمجھیے کہ مدعو آ گیا آپ کے پاس. جو یہودی ڈائسپورا میں تھے وہ یہودی نکل نکل کر آ گئے پلسٹائن میں، یعنی عربوں کے پڑوسی بن گئے. آپ نے دعویٰ ورک کیجئے، یہودی بھی اسلام قبول کریں گے جسے دوسرے کرتے ہیں. چنانچہ اس زمانے آپ دیکھیے اسد صاحب جو تھے وہ یہودی فیملی میں پیدا ہوئے، اسلام قبول کیا انہوں نے، بہت سی کتابیں لکھی. مریم جبیلہ جو ہیں یہودی فیملی میں پیدا ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا، بہت سی کتابیں لکھی اسلام پر. ایسے بہت سارے لوگ. تو اگر فلسطین میں یہودی آ گئے جو کہ پہلے تھے ڈائسپورا میں، تو آپ سمجھیے کہ مدعو ہمارے پاس آ گیا. اس کو اس سنس میں کیوں نہیں لیا آپ نے؟ آپ سمجھیے کہ مدعو ہمارے پاس آ گیا، ان میں دعویٰ ورک کیجئے. بہت سے مریم جبیلہ نکلیں گے، بہت سے اسد صاحب نکلیں گے، لیکن بس جیسے ہی انہوں نے جانا کہ یہودی آ گئے تو بس ہر آدمی غصے میں آپس باہر ہو گیا، چاہے حسن بننا ہو، چاہے سید قطب ہو، چاہے یاسر عرفات ہو، سب کے سب بس غصے میں بھر گئے، نفرت میں بھر گئے، یہودیوں کو نکالو. یاسر عرفات نے کہا تھا کہ سرارمیکم فی البحر، تم کو ہم سمندر میں ٹھکیل دیں گے. یہ کیا بالکل ایبسرڈ باتیں تھیں سر. تو امریکن کو عرب لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ عدو الاسلام رقم واحد، لیکن آپ دیکھیے امریکہ میں تقریباً 100,000 آدمی ہر سال مسلمان ہو رہے ہیں. امریکہ کے فوجی جو گئے وہاں سعودی عرب میں، 2,000 آدمی مسلمان ہو گئے. امریکہ میں آج بھی دنیا کے بیسٹ اسلامک سینٹر ہیں، سب سے اچھے اسلامک سینٹر آج بھی امریکہ میں ہیں. اس کو آپ دیکھیے، یہ نہ دیکھیے کہ کون جو ہے آپ کے یعنی آپ کے مینٹل فریم ورک میں وہ ہے، یعنی اینیمی دکھایا جاتا ہے آپ کو، دشمن دکھایا جاتا ہے. یہ دیکھیے کہ اس میں پھر بھی اپرچونٹی ہے، اس اپرچونٹی کو اویل کیجیے. آپ دیکھیے جب برٹشرز جو آ گئے تھے مسلم کنٹریز میں، آکوپائی کر لیا تھا انہوں نے، تب بھی کتنے سارے انگریز مسلمان ہو گئے. مثلا لارڈ ہیٹلے فاروق ایک ٹاپ کے فیملی کے آدمی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مارماڈوک پکتال وہ بھی انگریز تھے، اسلام قبول کر لیا، انہوں نے ترجمہ قرآن مجید ترجمہ کیا. ایسے بہت سارے لوگ. تو لوگوں چونکہ لوگ نگیٹو تھنکنگ تھی لوگوں کے اندر، وہ رد عمل کے تحت سوچتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ جو رد عمل کے تحت سوچے گا وہ جو ہے اس کو پرابلم تو دکھائی دیں گے، اپرچونٹی اس کو دکھائی نہیں دے گی. اور یہ ہوا ہمارے اس زمانے میں، یہ پیش آیا. اب سے آپ کو یعنی ہماری ٹیم کے لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ اس کو یعنی سارے معاملے کو پھر سے سوچنا ہے، ری اسس کرنا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم پرابلم کو چھوڑ کر کے اپرچونٹیز کو اویل کریں، پرابلم کو اگنور کر کے جو نئی اپرچونٹیز ہیں اس کو اویل کریں، اور ساری دنیا میں سچائی کا میسج پہنچا دیں. یہ ہے ہمارا گول، یہ ہے ہمارا نشانہ. خدا کے فضل سے اس وقت ہمارے پاس ٹیم بھی بن چکی ہے، انفراسٹرکچر بھی ہمارے پاس ہو چکا ہے. اب اس کو بس یہی کرنا ہے کہ اور زیادہ اس میں محنت کا لگ جائیں، اور زیادہ اس میں اپنے آپ کو انوالو کر دیں، اور زیادہ اپنا ٹائم اس میں دیں. اسی کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں یہاں پر بک فیئر تھا دلی میں، تو وہاں قرآن کا ٹرانسلیشن رکھا گیا تھا. بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی ہوئی اس سے، بہت زیادہ لوگوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن حاصل کیے وہاں سے. اب کتنا لوگوں کو شوق ہے اس بات سے کہ اسلام کو پڑھیں. اس زمانے میں دیکھیے ایک نیا جو نئی باتیں ہوئی اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہر چیز کو جاننا، ہر چیز کو جاننا, تو مذہب کو بھی جاننا, قرآن کو بھی جاننا. یہ اسپرٹ اس زمانے میں پیدا ہوئی, جو کہتے ہیں اسپرٹ آف انکوائری. یعنی سائنس نے جو چیز دی ہے تو اس میں بہت اہم چیز دی ہے اس نے, اسپرٹ آف انکوائری. اسپرٹ آف انکوائری کے جہاں بہت سارے مینیفیسٹیشن ہیں, اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے اسلام, کیا ہے قرآن. یہاں تک کہ جب سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تو اسپرٹ آف انکوائری ہی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگ جاننا چاہا لوگوں نے کہ بھئی کون لوگ ہیں, ان کا کیا ریلیجن ہے, ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے, کیا اتنا بڑا قصہ کر ڈالا انہوں نے امپائر, وہ اتنی بڑی بلڈنگ کو اس پر میں چڑھا ہوں وہاں پر نیو یارک میں, اوپر چڑھے تو نیچے کا انسان بہت بالکل چھوٹا دکھائی دیتے, بالکل ڈوارف ڈوارف, اتنا اونچا تھا وہ ٹوین ٹاور جو تھا, ٹوین ٹاور. اب وہ ہوائی جہاز ٹکرا کر اس کو توڑ دیا, جو کسی بھی سوچا بھی نہیں تھا, کسی امریکن نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوائی جہاز ٹکرا دے اس کو اور ہماری ٹوین بلڈنگ کو توڑ دے. ایسا ہو گیا. اس سے کیا ہوا کہ وہی اسپرٹ آف انکوائری جو تھی ان کی, اس کے تحت انہوں نے جاننا چاہا کہ ایسا ہے کیا. تو بے شمار لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور بہت لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. صحیح, اتنا کتنا قیمتی زمانہ یہ ہے کہ اسپرٹ آف انکوائری لوگوں کے اندر ہے, لوگ سیکر بنے ہوئے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں, ریلیجس پرسیکوشن ختم ہو گیا ہے, باعث ختم ہو گئے ہیں جو پہلے زمانے باعث ہوا کرتے تھے. سائنس کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے سپرسٹیشن ختم کیا, باعث کو ختم کیا, آبجیکٹو تھنکنگ پیدا کی. سائنس کا ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا میں آبجیکٹو تھنکنگ لائے یہ لوگ. یہ سب چیزیں ہمارے فیور میں ہیں, یہ سارے جو چینجز ہوئے ہیں یہ سب ہمارے فیور میں ہیں, اس کو اویل کرنا ہے. تو اسی کی میں چاہتا ہوں کسی کے اعتبار سے آپ سوچیں, اور میں یہ عرض کروں گا کہ مشن میں اپنے حصہ ادا کرنے کے لیے دیکھیے بہت ہی ضرورت ہے اس فارمولے کی جو میں اکثر کہا کرتا ہوں, سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ, سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. جب تک آپ سمپلسٹی پر نہیں آئیں گے, یعنی اپنے لائف اسٹائل کو سمپل نہیں بنائیں گے, تب تک آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. لائف اسٹائل کو سمپل بنائیے, اپنی نیڈ کو بالکل گھٹا دیجئے بالکل. حضرت عمر نے کہا کہ اخشوشنو کا مطلب ہوتا ہے رف زندگی اختیار کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ درویشی کی تعلیم نہیں ہے. یہ حضرت عمر نے جو کہا کہ اخشوشنو رف زندگی اختیار کرو, اس کا مطلب نہیں تو انہوں نے کہا کہ درویش بن جاؤ, نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رف زندگی جب اختیار کرو گے, یعنی سادہ زندگی, تو سارا ٹائم بچے گا, سارا پیسہ بچے گا, ساری انرجی بچے گی تمہاری, تاکہ تم اس کو اپنے مقصد میں لگا سکو. یہ ہے تو میں نے فرمایا تھا کہ ایک شوشن ہوں. میں نے اس پر بہت غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ رف زندگی اختیار کریں گے, یعنی سمپل زندگی اختیار کریں گے, تو کیا ہوگا, آپ بچائیں گے اپنی انرجی کو, اپنے بچائیں گے اپنے ٹائم کو, آپ نے بچائیں گے اپنے پیسے کو, پھر اس کو آپ لگا سکیں گے اپنے مشن میں, اپنے مقصد میں لگا سکیں گے. یہ ہے. تو سادہ زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے معین ہے, مددگار ہے مشن کے لیے. سادہ زندگی نہیں ہوگی تو آپ مشن میں کچھ نہیں کر سکتے, اسی میں پھنسے رہیں گے آپ. اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو یو ہیو ٹو بی سلیکٹو. دیکھیے زندگی, ہم ایک فیملی میں جیتے ہیں, کچھ فرینڈس ہمارے ہوتے ہیں, ہر وقت ان کے تقاضے ہوتے ہیں, کوئی فنکشن ہے, کوئی تقریب ہے, کوئی شادی ہے, کوئی بیاہ ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, تو ہر آدمی کو لوگ کھینچتے رہتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی سلیکٹو. اگر آپ اپنی فیملی اپنے فرینڈ سرکل کے ہر اس کو پورا کریں گے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو وہ تو ڈیلی آپ کو بلائیں گے آؤٹنگ اور شاپنگ, اسے بلے گا دیں گے آپ. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ دوسری چیزوں کے معاملے میں نیڈ بیسڈ ہو جائیں, بالکل جو ضروری ہے اسی کے بقدر. ورنہ کیا ہوگا, آپ کا ٹائم نہیں بچے گا, آپ کی انرجی نہیں بچے گی, آپ کا پیسہ نہیں بچے گا, آپ ہمیشہ ایکسکیوز دیتے رہیں گے. ایکسکیوز دیکھیے, ایکسکیوز کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حدیث بات ہے کہ الرجل المغبون بسنین الصحہ والفراغ, اس کا مطلب ایکسکیوز بتلو. تو میں اس پر غور کیا, میری سمجھ میں آیا کہ ایکسکیوز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ایکسکیوز جس کو لیے بغیر چارہ نہ ہو, اور ایک ہوتا ہے نارمل قسم کے ایکسکیوز. نارمل ایکسکیوز تو روزانہ ہوتے رہتے ہیں, روزانہ ہوتے رہتے ہیں نارمل قسم کے ایکسکیوز. اگر آپ نارمل ایکسکیوز اور کو لیتے رہیں گے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارا فارمولہ ہے کہ اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. نارمل اور دوسرا ایکسکیوز کون تھا, جو آپ کرپل کر دے. تو ایسا ایکسکیوز جس نے آپ کو کرپل کر دیا ہو, وہ تو آپ لے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر کمپلشن آ گیا. لیکن جو نارمل ایکسکیوز ہے وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, اس کو تو اگنور ہی کرنا پڑے گا. تو حدیث بات ہے الرجل مغبون بسنین الصحہ والفراغ, آدمی دو چیز سے دھوکے میں رہتا ہے, صحت اور فرصت. کہ صحت مل جائے گی تو کروں گا, جب فرصت مل جائے گی تب کروں گا. یعنی ایکسکیوز رہتا رہتا ہے, ایکسکیوز رہتا رہتا ہے. آپ کو یعنی ہمارے مشن کے جو لوگ ہیں ان کو یہ کانشسلی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی ایکسکیوز لینا نہیں ہے, ہمیں دعوی ورک کرنا ہے, بس اسی مر جانا ہے. آپ سوچئے کہ موت ہمارا پیچھا کیے ہوئی ہے. جب میری بیوی کا انتقال ہوا اور میں کفن دفن کے لیے گیا قبرستان, تو اس وقت جب میں مٹی ڈال رہا تھا قبر میں, تو اچانک میرے زبان سے نکلا کہ اب گنتی لاسٹ بٹون تک پہنچ گئی. یعنی بیوی مر گئی, اب ہسبینڈ کو ہی مرنا ہے. تو ہم میں ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ گنتی لاسٹ بٹون تک پہنچ چکی, کسی وقت موت آ سکتی ہے, موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ہر آدمی کو اس سوچ میں جینا ہے کہ گنتی لاسٹ بٹون تک پہنچ چکی, میری باری آنے والی ہے. تو اچانک جب خدا کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. اور سب سے بڑا کام جو خدا آپ سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ سارے انسان جو ہیں 7 بلین, ان کو سچائی کا پیغام پہنچا دیں, اس کو سچائی کا پیغام پہنچا دیں. لٹریچر کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, جو نئے سادھن ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے. 7 بلین سے زیادہ انسان ہیں اس وقت گلوب پر, ان سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. جب انڈیا آزاد ہوا تو انڈیا میں 36 کروڑ انسان تھے. تو جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ انڈیا میں اگر 36 کروڑ انسان ہیں تو 36 کروڑ ذمہ داریاں ہیں ہماری. میں کہوں گا کہ گلوب پر اگر 7 بلین انسان ہیں تو ہماری 7 بلین ذمہ داریاں ہیں. تو ان ذمہ داریوں کو سمجھیے, خدا کے سامنے حاضری سے پہلے وہ کام کر ڈالیے جو خدا آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.